نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. برتري اور سپیریورٹی کا معیار جو ہے وہ دینداری ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا تعلق ہے. اس کے علاوہ برتری اور سپیریورٹی کا معیار جو بھی مقرر کرے وہ معیار غلط ہے. سپیریورٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے تقویٰ. جس کے پاس جتنا زیادہ تقویٰ وہ اتنا ہی زیادہ سپیریئر، اور جو تقوی میں جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ انفیریئر. اور اس کا پتہ دنیا میں نہیں چلتا، یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے سادہ اچھے نیک بندے ہوتے ہیں جو کسی کی زندگی کو دیکھ کر اس کو اپنے سے سپیریئر قرار دیتے ہیں کہ ان کے پاس تقویٰ ہم سے زیادہ ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو اپنے سے اچھا اور کسی کو اپنے سے افضل سمجھنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ بری بات ہے کہ کسی کی زندگی کو دیکھ کر اس کی زندگی میں اگر کوئی برائی نظر آئے تو اس برائی کی وجہ سے اسے حقیر سمجھا جائے، اسے گھٹیا سمجھا جائے، اور اسے اپنے سے کمتر اور انفیریئر سمجھا جائے. یہ برا ہے. کسی کی کوئی خوبی دیکھ کر اسے اپنے سے سپیریئر سمجھنا یہ اچھی خوبی ہے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے. اور کسی کے اندر کوئی برائی نظر آ جائے تو اس برائی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال لانا کہ میں اس سے اچھا اور یہ مجھ سے گھٹیا، میں اس سے اعلی اور یہ مجھ سے کم درجے کا، یہ برا ہے. اسی لیے جب کسی میں کوئی عیب نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے، اور اس کمی اور اس عیب اور اس برائی کی وجہ سے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ یہ گھٹیا آدمی ہے، یہ کم درجے کا آدمی ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے بہتر ہوں، تو اس وقت اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی میں عیب کو ڈھونڈیں کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، میرے اندر کون سی شارٹ کمنگز ہیں. تو ظاہر ہے کہ انسان کو اپنا علم جتنا ہوگا اتنا کسی اور کا تو نہیں ہوگا. تو زید میں، عمر میں، بکر میں، احمد میں، ابراہیم میں، اسماعیل میں ہمیں ایک عیب نظر آ رہا ہے، دو، تین، چار، پانچ، تو خود کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس سے زیادہ ہمیں عیب نظر آئیں گے. اور جب خود کی زندگی کو دیکھیں گے اور اس شخص کے عیوب سے جس کو ہم حقیر سمجھنا چاہ رہے ہیں ہماری زندگی میں عیب زیادہ نظر آئیں گے، تو دل کیا فیصلہ کرے گا؟ دل یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی اچھا ہے اور میں برا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے، دوسروں کو افضل سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پانچ عیب ہیں، اور خود کی زندگی کو دیکھا اور بہت ٹٹولا تو ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آئے، اور ایسا نظر آیا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو دوسروں کے عیوب دیکھتے ہیں تو آنکھیں بہت پاورفل ہو جاتی ہیں، اور خود کے عیوب کو دیکھنے کا موقع آتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یہ بھی روحانی بیماری ہے، پر حقیقت میں عیوب نظر نہیں آتے، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے. کہ دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں ہمارے اپنے عیوب نظر نہیں آتے. تو ایسے موقع پر پھر ہمیں یہ سمجھنے کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر 5 شارٹ کمنگز ہیں, میرے اندر 0 ہے. لیکن انسان کی حالت ادلتی بدلتی رہا کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد, ایک مہینے کے بعد, ایک سال کے بعد اس کی زندگی مجھ سے اچھی ہو جائے, میری اس سے بری ہو جائے. تو جب تک میں اچھی حالت میں مروں نہیں اور قیامت کے دن اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ فلاں سے تو اچھا ہے, اس وقت تک میں اچھا نہیں ہوں. اس کی میں مثال دوں آپ کو, کرکٹ کا کھیل چل رہا ہے اور 3 میچ ہے اس میں, 3 میچ. تو 3 میچ میں ایک ٹیم جو ہے وہ ایک میچ جیت گئی, تو ایک میچ جیتنے پر خوشی تو ان کو ہوتی ہے, اس لیے کہ ان کو نظر آتا ہے کہ سامنے والی ٹیم میں ایک عیب ہے, اور وہ عیب یہ ہے کہ وہ اس میچ کو ہار گئی ہے. اور ہمارے اندر خوبی ہے کہ ہم اس میچ کو جیت گئے ہیں. تو وہاں جو ہے ایک عیب ہے اور ہمارے اندر عیب نہیں بلکہ پلس پوائنٹ ہے. وہاں مائنس پوائنٹ ہے یا پلس پوائنٹ, تو خوشی تو ہوگی لیکن ابھی پارٹی نہیں ہوگی, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ابھی 2 میچ باقی ہے, اور اگر ان 2 میچوں میں وہ ٹیم جیت گئی تو لوگوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اس لیے ابھی بہت زیادہ فخر میں بڑے بڑے جملے بھی نہیں بولتے. بڑے بڑے جملے کب بولتے ہیں؟ جب 3 میچ کے بعد ریزلٹ سامنے آئے. تو اسی طرح دنیا کے ہمارے حالات جو کچھ بھی ہو, موت کے وقت کیا حالت ہے وہ ہمیں بتانے. موت کے وقت میں محسن کو دیکھوں اور محسن کے اندر مجھے 1,00,000 عیب نظر آئے, اور اپنی ذات کو دیکھوں مجھے 1 عیب نظر نہ آئے, اور یہ صحیح ہو, فرض کر لیجئے کہ یہ صحیح ہو. اندھا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا, لیکن فرض کر لیجئے, لیٹس اسیوم کہ یہی کریکٹ ہے کہ وہاں 1,00,000 عیب ہے اور یہاں 0 ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ موت تک وہ 1,00,000 عیب کے ساتھ رہے گا اور میں موت تک 0 عیب کے ساتھ جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ بازی پلٹ جائے, اور بازی ایسی پلٹے کہ وہ 1,00,000 والا 1,00,000 خوبیوں کے ساتھ دنیا سے جائے, اور 1,00,000 خوبیوں والا 1,00,000 عیب کے ساتھ دنیا سے جائے. تو جب تک قیامت کے دن ریزلٹ نہیں آتا, اس وقت تک ہمیں پارٹی نہیں کرنی چاہیے, اس وقت تک ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے, اس وقت ہمیں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, لا تزکو انفسکم, اپنی صفائی مت بیان کرو کہ میں ایسا, میں ویسا, میں یوں, میں یوں. نہیں, جب تک قیامت کے دن ریزلٹ کا اعلان نہ ہو وہاں تک کچھ. دیکھو امتحان جو لکھتے ہیں, آپ میں سے ہر شخص امتحان گاہ سے گزرا ہے, کوئی اسکول میں, کوئی مدرسے میں, تو امتحان میں بہتر سے بہتر پرچا جاتا ہے. میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ امتحان کا پرچہ لکھا, باہر نکلا, مجھے پتا تھا کہ میں نے بہت اچھا پرچہ لکھا ہے, بہت اچھا پرچہ لکھا ہے, میرا دل ایسا کہہ رہا تھا. لیکن ساتھ میں یہ خیال آتا تھا کہ اپنے خیال کے مطابق تو ایگزام پیپر بہت اچھا گیا ہے, پتا نہیں استاد صاحب دیکھیں گے تو ان کو وہ پرچہ کیسا لگے گا, مارک تو وہ کریں گے. تو جب تک وہ یہ نہ کہے کہ پرچہ بہت اچھا تھا, اور وہ 100 مارک نہ دے, 90 مارک نہ دے, 95 مارک نہ دے, وہاں تک کوئی کسی کے سامنے ایسا نہیں کرتا کہ بہت اچھا پرچہ گیا, بہت اچھا, بلکہ وہ کیا کہتا ہے, بس ٹھیک رہا, الحمدللہ, اللہ نے فضل فرمایا, بس دعا کیجیے. دیکھو کتنا ہمبلنس ہے, کتنا ٹوٹا ہوا اور شکست ہے, دعا کیجیے, دعا کیجیے اللہ فضل فرما دے, دعا کیجیے اللہ فضل فرما دے. ریزلٹ آتا ہے پھر ذرا اس کا سینہ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے, گردن اونچی ہو جاتی ہے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن کم سے کم چلو صحیح وقت پر تو گردن اونچی ہوئی. ریزلٹ نکلنے سے پہلے کوئی بھی فخر نہیں کرتا, کوئی بھی غرور نہیں کرتا. اس لیے ہمیں خود کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی میں جس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر رہا ہوں وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ چور ہے، وہ لٹیرا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، دنیا بھر کے عیوب ہیں، بلکہ یوں کہہ دو کہ وہ کافر اور مشرک ہے، کافر اور مشرک ہے. تو کیا کافر اور مشرک موحد اور مومن نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کیا تھے پہلے؟ کافر اور مشرک ہی تو تھے. کافر اور مشرک ہونے کے بعد وہ موحد اور مومن بن کر اتنے اونچے مقام پر پہنچے، مقام صحابیت، کہ دنیا کے سارے اولیاء بھی اگر ان کے سامنے جھک جائیں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. وہ سارے اولیاء ایک طرف اور ایک صحابی دوسری طرف، وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اپنے آپ کو اگر سمجھانا ہو تو سمجھانے کے درجنوں طریقے ہیں. بس آدمی فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ تعالی شانہو کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تکبر مت کرو، فخر مت کرو، عجب مت کرو، زبان سے بڑی بڑی باتیں مت کرو، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، کسی کو دیکھ کر اسے حقیر مت سمجھو. تو میرے اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے میں ان کاموں کو نہیں کروں گا. فیصلہ کر لے کہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالی شانہو خود رہنمائی فرماتے. تو یہ سوچے کہ اس وقت اگر میں اس سے اچھا بھی ہوں تو کل کیا ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. تو جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور قیامت کے دن یہ اعلان نہ ہو کہ تو ناجی ہے، تو کامیاب ہے، تو جنتی ہے، اس وقت تک مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقوی جو ہے یہ سپیریورٹی کے لیے معیار ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اس میں شیطان جو ہے ہماری راہیں مارنے کے لیے ایسی شکلیں پیدا کر دیتا ہے کہ سفید رنگ کا ہے تو سپیریئر اور کالے رنگ کا ہے تو انفیریئر، اور کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات دل میں بٹھا دیتا ہے کہ کالا رنگ اگر کسی کا ہے تو وہ سپیریئر اور سفید رنگ والا انفیریئر. کبھی کبھی دوسری باتیں آ جاتی ہیں، انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انڈین ہے تو کم درجے کا، پاکستان کا ہے تو اعلیٰ درجے کا، پاکستان کا ہے تو کم درجے کا، انڈین ہے تو اعلیٰ درجے کا. انڈینوں کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اور پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ انڈین میں ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. پھر خود پاکستانی حضرات میں کئی حدود بنا دیتا ہے پاکستان کے، بھائی یہ سندھ کے ہیں، یہ پنجاب کے ہیں، یہ سرحد کے ہیں. پھر ہمارے انڈیا کے اندر کتنی سرحدیں ہو جاتی ہیں کہ یہ یو پی کے ہیں، یہ ایم پی کے ہیں، اور یہ گجرات کے ہیں. پھر سندھ کے اندر کتنے الگ الگ تقسیم ہو جاتی ہیں، پنجاب میں کتنی تقسیم ہو جاتی ہیں، سرحد میں کتنی تقسیم ہو جاتی ہیں، گجرات میں کتنی تقسیم ہو جاتی ہیں، ایم پی میں کتنی، بہار میں کتنی. یہ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو ایک بنا کر دنیا سے گئے تھے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ایک بہت خوبصورت آئینہ ہو، بہت خوبصورت، بہت بڑا آئینہ، بڑی سائز کے ہوتے ہیں نا آئینے، بہت بڑا آئینہ، بہت خوبصورت، فریم بھی اس کا بہت، اور اس کے اندر جہاں دیکھو دراڑ ہی دراڑ آپ کو نظر آئے، دراڑ ہی دراڑ، دراڑ ہی دراڑ. تو وہ کل آپ نے دیکھا تھا تو پورا آئینہ تھا، اس میں دراڑیں ہی دراڑیں ہیں، تو کیسا لگے گا؟ تو آج میرے بھائیو یہی حال ہے امت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو امت کا یہ خوبصورت آئینہ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اور ہم امتیوں نے اس آئینے کے ساتھ اتنی بے انصافی کی کہ بس دراڑیں 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 دراڑیں، یہاں تک کہ دینی کام کرنے والے لوگ بھی آپس میں ٹوٹتے ہیں، یہ فلاں مدرسے کا اور ہم فلاں مدرسے کے، یہ فلاں جماعت کا اور ہم فلاں جماعت کے، یہ فلاں جمعیت کا ہم فلاں جمعیت کے. اس میں بھی ایک ایک مسجد کے اندر قوموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کسی علاقے میں پاکستانی بنگالی رہتے ہیں تو اب وہ دو گروپ بن جاتے ہیں مسجد میں، کسی مسجد میں گجراتی پاکستانی رہتے ہیں دو گروپ بن جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں. یہ ساری چیزیں شیطانی. جہاں قومیت کی بات آتی ہے، جہاں عصبیت، تعصب، ریشل پریجوڈس جہاں کہیں آئے گا، جس کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں گجراتی ہوں اس لیے، میں پاکستانی ہوں اس لیے، میں بنگالی ہوں اس لیے، یہ میں کالا ہوں اس لیے، میں گورا ہوں اس لیے، میں عرب ہوں اس لیے، میں عجم ہوں اس لیے، اسے اپنی خبر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ شیطان کے ورطے میں آ گیا ہے. قومیت میں شیطان ہی تقسیم کرتا ہے، اور شیطان قومیت میں تقسیم کر کے دینداروں کو، دین کو اور دین کے کاموں کو بالکل کمزور کر کے رکھ دیتا ہے، کمزور کر کے رکھ دیتا ہے، کمزور کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، ایک امت بن کر کے رہو، ایک امت، ایک امت بن کر رہو، ایک امت بن کر رہو. ہمارا آپ کا اختلاف ہو جائے تو اختلاف کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کو سامنے رکھ کر کے بحث کرو. اختلاف کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ اختلاف کی بنیاد یہ کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، یہ ناجائز سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے اس لیے کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ ہمارے پاس، اس میں بحث کرو. لیکن شیطان اس میں جو ہے قومیت کو لے آتا ہے، قومیت، اور قومیت کی بنیاد پر ہم جو ہے اپنے بازوؤں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اپنے بازوؤں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا کون کرتے ہیں؟ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں. قومیت کی بنیاد پر لڑتے وہی ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ دلائل کی بنیاد پر ہم جیت نہیں سکیں گے. جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ دلائل کی بنیاد پر ہم نہیں جیت سکیں گے، اس لیے کہ اگر دلائل کی بنیاد پر لڑنے گئے تو سب ادھر ہو جائیں گے. تو ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی قوت بازو بنانے کے لیے قوم کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے، قوم کا. اگر دلائل کی بنیاد پہ ہمارا اور مفتی سلیمان صاحب کی بحث ہوئی اور مجھے ایسا لگا کہ مفتی صاحب کے پاس دلیل زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، تو دلائل کی بنیاد پر اگر بحث ہوگی تو سارا دھورا خاندان بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا. اس لیے کہ وہ دلائل کو دیکھیں گے، پروف کو دیکھیں گے، ایویڈنس کو دیکھیں گے. اور اللہ نے سب کو عقل دی ہے تو پورا دھورا خاندان یہ فیصلہ کرے گا کہ دلائل تو مفتی صاحب کے صحیح معلوم ہوتے اور ہمارا آدمی غلط ہے، اور مجھے یہ پتا ہے. اب مجھے پتا ہے تو اپنے بازو کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے ایشو بنانا پڑے گا دھورات اور لسنیا فیملی کا. مجھے کہنا پڑے گا کہ اصل میں یہ لسنیا فیملی کا ہمارا بہت پرانا اختلاف ہے، یہ لوگ دھورات فیملی کے دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے. بس اب یہ دھورات کا نشہ پلا دیا پورے خاندان کو. اب یہ ہمارا جو دھورات خاندان ہے ان کو دلائل نظر نہیں آئیں گے. ان کے سامنے آپ لاکھ دلائل پیش کرو، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر میں نے دھورات فیملی کے تعصب کا پردہ ڈال دیا، اب ان کو نظر نہیں آئے گا. ان کو مفتی صاحب کی لاکھ دلیلیں ہو، مفتی صاحب کے ساتھ دنیا کے سارے مفتی بھی کھڑے ہو جائیں گے، نہیں یہ تو ہمارے خاندان کے خلاف، یہ ہمارے خاندان کے خلاف، یہ ہمارے خاندان کے خلاف. اس لیے میرے بھائیو، ایک بن کر رہو، ایک بن کر رہو اور نیک بن کر رہو، ایک بنو اور نیک بنو، ایک بنو اور نیک بنو، ایک ختم کر دو، ختم کر دو. یہ رنگوں کا فرق، یہ نسلوں کا فرق، یہ قوموں کا فرق، یہ خاندانوں کا فرق ختم کر دو. اب جہاں کہیں موقع آئے فیصلہ کرنے کا تو ان سارے فرقوں کو ختم کر کے یہ دیکھو کہ حق کہاں ہے، حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، دلائل کہاں ہے، مجھے میری آخرت میں نقصان سے بچنا ہے تو آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے مجھے ادھر جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے. اس کی طرف میرے بھائیو خاص توجہ کرو. قومیت نہیں، کوئی پاکستانی ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے، گجراتی ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے، افغانی ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے، عراقی ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے، فلسطینی ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اقبال اپنے زمانے میں شکوا کر کے گئے ہیں، ڈاکٹر اقبال وہ شکوا کر کے گئے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ایک ہے، قوم ایک نہیں ہے. اور قوم ایک نہیں اس لیے قوم پوری دنیا میں پیٹ رہی ہے، قوم ایک ہوتی تو نہ پٹتی، قوم ایک نہیں. ہمارے گھر کے اندر کے جھگڑے بہت ہیں، اندر کے بہت جھگڑے، بہت جھگڑے. ہر ملک والا دوسرے ملک والے کو دوسری نظر ہی سے دیکھتا ہے. یہ عراقی ہے اور ہم سوری ہے، ہم سیریا کے ہیں اور یہ عراق کے رہنے والے ہیں. وہاں بھی عربوں کے اندر بھی یہ سب کھینچاتا نہیں، عربوں میں کھینچاتا نہیں، اجمیوں میں تو ہے ہی کھینچاتا نہیں. ہمیں میرے بھائیوں سب ہمارے بھائی ہیں، عقیدہ درست ہے اور مسلمان ہمارا بھائی ہے. بس یہ دل بڑا کرو، دل بڑا کرو. اور یہ تو میں اختلاف، یہ تو لازمی ہے. میرا مولانا احمد صاحب سے بھی اختلاف ہوتا ہے، یہ کچھ کہتے ہیں میں کچھ کہتا ہوں، کبھی کبھی میں کچھ کہتا ہوں یہ دوسری رائے دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا کر لینا چاہیے. تو ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہے، تو اختلاف میں کوئی اشکال نہیں ہے. چار ائمہ اپنے زمانے کے اولیاء تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اختلاف ہے ان کا، اور ان کے اختلاف کی وجہ سے آج امت میں نمازوں وغیرہ میں اختلاف ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک شافعی زور سے آمین کہتا ہے تو اس کے پڑوس والا حنفی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسے لڑتا ہے؟ نہ، کبھی آپ نے نہیں دیکھا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک شافعی رفع الیدین کرتا ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ حنفی سے کہتا ہے کہ تم نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا؟ دیکھو اختلاف ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہے. اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز ہے. اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں، مخالفت نہ ہو، ایک دوسرے کی دشمنی نہ ہو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ ہو. یہ اپوزیشن میں جو آ جاتے ہیں یہ نہ ہو. اختلاف تو ہوتا ہے، اختلاف صحابہ میں ہوا ہے، اور کبھی کبھی اختلاف جو ہے، اختلاف جب اخلاص کی بنیادوں پر اختلاف ہوتا ہے تو اس میں بڑی رحمت ہوتی ہے، بڑی رحمت. جیسے یہ ائمہ کے اختلاف کے بارے میں میں صرف ایک صرف بات سے آپ کو سمجھاؤں کہ ائمہ کا اختلاف ہے تو ائمہ کا اختلاف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات کہہ دی، امام ابو حنیفہ نے ایک بات کہہ دی، امام مالک نے ایک بات کہہ دی، امام احمد بن حنبل نے ایک بات کہہ دی رحمۃ اللہ علیہم. یہ اختلاف ان کا خلوص کی بنیاد پر تھا، ان میں سے ہر ایک مخلص تھا، اور قرآن اور حدیث کے بارے میں جو مہارت اور جو ایکسپرٹیز اسے حاصل تھی، اس ایکسپرٹیز اور جو بصیرت اللہ نے دی تھی اور جو خلوص اور تقوی اللہ نے دیا تھا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اسے جو بات صحیح معلوم ہوئی وہ امت کو بتلائی. بھائی جو بات صحیح معلوم ہو اس کے خلاف تو نہیں بتلا سکتا نا امت کو، جو صحیح معلوم ہوئی. تو ان کے ذہن میں کوئی بات آئی، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی. اب ہمیں حنفی ہیں تو ہمیں امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے ہر چیز میں، شافعی ہے تو امام شافعی کو فالو کرنا ہے ہر چیز میں، مالکی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنا ہے. اور آپس میں اختلاف ہے لیکن مخالفت نہیں. اسی لیے اگر کوئی شافعی کسی حنفی کے پاس جا کر کہے کہ میں شافعی ہوں تو مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے، تو حنفی یہ نہیں کہتا کہ امام ابو حنیفہ ہو کہ امام شافعی ہو. اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے، اختلاف ہے، جھگڑا نہیں ہے. اور اگر شافعی کو جا کر کہ کسی شافعی عالم کو پوچھے کہ میں حنفی ہوں مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے، تو یہ امام ابو حنیفہ ہو، یہ نہیں کہ امام شافعی کو. یہ دیکھا، یہ اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے. کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنی پیاری بات. چاروں ائمہ کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن لڑتے بالکل نہیں، ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میں صحیح اور تم غلط. اور علمی بحثیں ہوتی ہیں، وہ علمی بحثیں تو ہونی چاہیے، اکیڈمک ڈسکشن سے تو اور زیادہ علم وجود میں آتا ہے، وہ تو بہت ہیلتھی ہے، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن یوں نہیں لڑتے، یوں نہیں لڑتے. اب جو ہے اگر ایسا کہہ دیا جائے کہ یہ چاروں صحیح ہے، جب چاروں صحیح ہے تو جس کے پیچھے چاہے چلو، تو اگر ایسا کہہ دیا جاتا کہ جس کے پیچھے چاہے چلو، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب چاروں صحیح ہیں تو چاروں میں سے جس کو چاہے لے لو، تو پھر جو ہے نہ ہم امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے، نہ امام شافعی کے پیچھے چلتے، نہ امام مالک کے پیچھے چلتے، نہ امام ابن حنبل کے پیچھے چلتے، ہم اپنے نفس کے پیچھے چلتے کہ پانچواں امام ہو جاتا. اس لیے کہہ دیا کہ نہ ایک کو پکڑو، تو اس لیے کہ دیکھتے کہ یہ نماز میں جو سنت موقعہ ہے تو کس امام کے نزدیک یہ موقعہ نہیں ہے؟ تو جب امام شافعی کے نزدیک موقعہ نہیں دیکھے پھر میں شافعی ہو گیا یہاں اور نماز نہیں پڑھوں گا. یہ وضو ٹوٹنے کے باب میں بھائی خون نکل گیا میرا تو اب وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھنڈا پانی ہے, سردی بھی بہت ہے, سستی بھی آ رہی ہے, خون نکل گیا. تو کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں, بس ہم پھر شافعی. جہاں سہولت ملے گی وہاں وہ چیز ہو جائے گا. تو کسی چاروں کو کہے گا ایسا کہ میں چاروں کو فالو کر رہا ہوں, چاروں وہ اپنے. اسی لیے علماء نے کیا لکھا کہ تلفیق جائز نہیں ہے, پک اینڈ چوز کرنا جائز نہیں. ایک امام کی تقلید واجب ہے, ایک امام کی تقلید. اس لیے کہ اگر ایک امام کی تقلید چھوڑ دی تو پھر چاروں میں سے کسی کی تقلید نہیں رہے گی, وہ نفس کی تقلید کرے گا. تو اب حنفی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے گا, شافعی امام شافعی کی تقلید کرے گا, مالکی امام مالک کی تقلید کرے گا. اور لیکن اختلاف ہو گیا ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں بعض جگہ پر حنفی رہتے ہیں لیکن ان کے لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پرٹیکولر مسئلے میں فالو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, وہاں کے سرکمسٹانسز حالات کی وجہ سے, جگہ یا زمانے کے حالات کی وجہ سے بہت مشکل, نیکسٹ ٹو امپوسیبل. اب کیا کریں, اب کیا کریں؟ تو ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مفتیان کرام وہ بیٹھ کر کے بہت غور و فکر کر کے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں, صرف اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو ہمیں بتلایا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس علاقے میں رہنے والے یا اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے جب تک یہ پرابلم باقی ہے اس وقت تک امام شافعی کو فالو کر لیں, امام مالک کو فالو کر لیں. اب اگر یہ اختلاف نہ ہوتا اور ایک ہی چیز ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتی. ہو یہ رحمت ہے کہ نہیں اختلاف بھی؟ تو اختلاف تو رحمت ہے, اختلاف رحمت. اور پھر ایسی رحمت, ایسی رحمت. بعض علماء نے اس میں حکمتیں بھی لکھی ہیں کہ یہ اختلاف کیوں رہا اور امام صرف چار نہیں ہوئے ہیں, امام صرف چار نہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ امام چار کیوں ہے پانچ کیوں نہیں, امام چار کیوں ہے پانچ کیوں نہیں, چھ کیوں نہیں, تین کیوں نہیں, دو کیوں نہیں, امام چار ہیں. تو اللہ ہی نے چار بنائے تو ہم کیا کریں بھائی؟ مشہور پیغمبر چار ہیں پانچ کیوں نہیں, مشہور کتابیں چار ہیں پانچ کیوں نہیں, دن کی پانچ نمازیں ہیں چھ کیوں نہیں, اللہ نے بنائے تو ہم کیا کریں. امام تو بہت گزرے ہیں, بڑے 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 امام بہت گزرے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے, لیکن اللہ نے بس ان چاروں ہی کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ آج دنیا میں ان چار کے پیچھے چلنے والے ہی لوگ ہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے چار کو رہنے دیا, اللہ تین کو رہنے دیتے تو امام تین ہو جاتے, اور اللہ پانچ کو رہنے دیتے تو امام پانچ ہو جاتے. تو چار ہی ہیں اور چار ہی رہیں گے, اور آپ پانچویں بننے کی جتنی بھی کوشش کریں آپ پانچویں بننے والے نہیں ہیں, چار ہی کو رہنے دیجیے آپ. بحث و مباحثہ سالہ سال سے ہو رہا ہے کہ ہم بھی پانچویں امام بن جا رہے ہیں لیکن کوئی پانچواں نہیں بنا امام, الحمدللہ چار ہی رہے. اللہ نے چار کو مقبولیت عطا فرمائی, اس میں کچھ حکمت ہوگی. تو یہ چار ہیں, چار چار, اور چاروں کا اختلاف. کوئی کہتا ہے کہ نماز کو اس طرح شروع کرو, کوئی کہتا ہے اس طرح شروع کرو, ہاتھ اس طرح اٹھاؤ, ہاتھ اس طرح اٹھاؤ, ہاتھ اس طرح باندھو, ہاتھ اس طرح باندھو, ہاتھ چھوڑ دو, الگ الگ سب نمازیں ہیں نا. تو اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اگر چاروں امام ایک ہی بات پر آ جاتے تو باقی ساری چیزیں تو چھوٹ جاتی. یہ جتنی بھی ادائیں ہیں یہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہاتھ ناف کے نیچے بھی باندھا ہے, سینے کے اوپر بھی باندھا ہے, اور ہاتھ کو چھوڑا بھی ہے. اگر چاروں امام اتفاق کر لیتے کہ بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے تو دنیا میں کوئی سینے پہ ہاتھ باندھتا نہ باندھتا, کوئی ہاتھ چھوڑتا نہ چھوڑتا. اگر چاروں امام اتفاق کر لیتے کہ ہاتھ صرف سائڈ پہ رکھنا ہے تو ناف کے نیچے کوئی ہاتھ باندھتا نہ باندھتا, سینے پہ ہاتھ باندھتا نہ باندھتا. اور اگر سارے امام یہ فیصلہ کر لیتے کہ نہیں اختلاف نہیں, سینے پہ ہاتھ باندھ لو, تو ناف کے نیچے والے سنت رہتی نہ رہتی. اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے نبی نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے قیامت تک وہ باقی رہے. میرے نبی کی ادائیں مجھے اتنی پسند ہیں کہ کوئی بھی ادا چھوٹنے نہ پائے. تو اللہ نے چار امام مقرر کر دیے، ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دی، اختلاف پیدا ہو گیا، وہ بھی شرعی علمی بنیاد پر. اور اختلاف اللہ نے اوپر سے کنٹرول کر کے ایسا کروایا کہ نبی کی ہر ادا دنیا میں باقی رہ گئی. تو اختلاف جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اختلاف ٹھیک ہے، مخالفت، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی تہمت، ایک دوسرے پہ تہمت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ایک اختلاف ہوا کہ اس کے نتیجے میں ہر شخص جو ہے اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے، اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، آپس میں پیار محبت سے رہو، اختلاف ہو جاتا ہے. اور جو سپیریورٹی کیا ہے وہ بھائی بولو، تقویٰ ہے. تقویٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو کہا، بلال بلال کیا، کون سا تم عمل کرتے ہو؟ اس لیے کہ میں جب جنت میں گیا معراج میں تو میرے آگے آگے تو تم چل رہے تھے، تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ، رنگ کے کالے، غریب آدمی، کل تک جو غلام تھے، لیکن کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد، لیبریشن آف مکہ مکرمہ کے بعد، سب سے پہلی اذان کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی چھت پہ، اللہ کے گھر کی چھت پہ. ایک ایسا آدمی آج کھڑا ہے جو رنگ کا کالا ہے، جو غریب ہے، مسکین ہے، کل تک غلام تھا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ اعزاز دیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. اور حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد ایک تاریخی اذان آج کہی جا رہی ہے، وہ تم کہو. کوئی کسی قریشی کا انتخاب نہیں کیا، کسی ہاشمی کا انتخاب نہیں ہوا. دیکھو تقوی کی بنیادوں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو تقوی کی بنیاد پر ہر چیز کو دیکھنا چاہیے. اور جہاں کہیں خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جائے تو یہ دیکھو کہ حق کہاں ہے. بھائی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، داماد، حق کہاں ہے یہ دیکھو. اس لیے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر پیدا کرو میرے بھائیوں. دنیا کل ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں جو اچھے اچھے کام کیے ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، برے کام کیے ہوں گے وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ یہ چند گزارشات جو پیش کی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ بہت اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں. ہم دنیاوی اعتبار سے تو پہلے تقسیم ہوتے ہی تھے کہ لیبر پارٹی کا آدمی ہے اور یہ کنزرویٹو کا آدمی. وہ لیبر پارٹی اور کنزرویٹو والے خود اتنا نہیں لڑتے جتنا ہم مسجدوں میں ان دو پارٹیوں کے لیے لڑتے ہیں. ہم میں سے کوئی پرائم منسٹر بھی نہیں بننے والا ہے، اور کیبینٹ میں بھی نہیں جانے والا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی نہیں بننے والا ہے، کاؤنسلر بھی نہیں بننے والا ہے. کاؤنسلر تو کیا، یہ جو پارٹی کا کوئی گھر ہوگا نا اس میں جھاڑو دینے کی بھی ہمیں سعادت نہیں ملے گی، جھاڑو دینے کی سعادت سے بھی ہم محروم. لیکن لڑیں گے پھر بھی، اور لڑتے بھی کہاں ہیں، مسجدوں کے اندر اور مسجدوں کے باہر. یہ کنزرویٹو کا سپورٹر، یہ لیبر کا سپورٹر، یہ کنزرویٹو کا سپورٹر، لیبر کا سپورٹر. اور میں نے تو ایسے حالات بھی سنے کہ مسلمان مسجد کے باہر الیکشن کے موقع پر لڑے کنزرویٹو اور لیبر کے بارے میں، اور جن کے لیے وہ لڑ رہے تھے ان کو جب پتا چلا تو وہ تعجب میں غرق تھے کہ یہ بھی کوئی لڑنے کی چیز ہے. یعنی ادھر بھی خبر گئی کہ بھائی آج لڑے، ادھر بھی خبر گئی کہ آج لڑے، تو وہ جو ایم پی تھے، جو کینڈیڈیٹس تھے، ان کو تعجب ہوا کہ یہ بھی کوئی لڑنے کی چیز ہے، یہ کیوں لڑ رہے ہیں، یہ لڑتے کیا ہیں، کیوں ہے اس کے لیے. تو ہمارا تعلق دین کے ساتھ صرف عبادات کی لائن سے ہے. بس چند نمازیں پڑھ لی تو دیندار ہو گئے، چہرے پہ داڑھی رکھ لی دیندار ہو گئے، تلاوت کر لی دیندار ہو گئے، سوجھ بوجھ سے بالکل امت آری ہو گئی، سوجھ بوجھ بالکل نہیں. کب بولنے کا، کب نہیں بولنے کا، کب شور کرنے کا، کب شور نہیں کرنے کا، کب سڑکوں پہ آنے کا، کب سڑکوں پہ نہیں آنے کا، کوئی سوجھ بوجھ نہیں مسلمانوں کو، کوئی سوجھ بوجھ نہیں. جذبے میں آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں, اور جذبے اور جوش میں آ کر کے نہ کرنے کے کام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج جو ہے میڈیا کو موقع مل گیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا. اسی قسم کے جذباتی لوگوں کی وجہ سے پوری امت بدنام ہو گئی, اور ہم لوگوں کو کیا بنا دیا, ٹیررسٹ بنا دیا, ہم لوگوں کو کیا بنا دیا, دہشت گرد بنا دیا, ہم لوگوں کو کیا بنا دیا, ظالم بنا دیا, ہم لوگوں کو کیا بنا دیا, انسیولائز بنا دیا, غیر مہذب. آج مسلمان کا لفظ گالی ہو گیا دنیا میں میرے بھائیو, گالی دوسری قوموں کے نزدیک. آپ اطمینان سے بیٹھے نہ رہے کہ ہمارا بہت اونچا مقام ہے. دوسری قومیں آج مسلمان کا لفظ گالی سمجھتی ہے. گالی, کسی کو مسلمان کہنا یہ گالی ہے ان کی نظروں کے اندر. مسلمان کا معنی یہ کہ بہت گرا ہوا آدمی, ان پڑھ آدمی, ان پڑھ, انسیولائز. دنیا میں کیسے رہنے کا اس کو پتا ہی نہیں. یہ اس قسم کے جذباتی کاروائیوں نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا, مسلمان تو بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دو لفظوں میں کہہ دیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ لا یخدعو ولا یخدعو. مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. دو لفظوں میں امیر المومنین نے بتایا, لا یخدعو ولا یخدعو. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے, نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ پرایوں کو دھوکہ دیتا ہے. اور لا یخدعو, نہ اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے نہ پرایوں سے دھوکہ کھاتا ہے. اتنا باہوش ہوتا ہے, اتنا سمجھدار ہوتا ہے, اتنا ہوشیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں, اور دو چار غلاموں کو پکڑ لیا گیا اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کفار کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں, کفار کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں, کفار کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں. اب وہ کہنے سے انکار کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ادھر کے آدمی تھے, غلام ہے لیکن ادھر کے آدمی. اب جب پتا چلے کہ ادھر لشکر میں کتنے آدمی ہیں تو سمجھ میں آوے نا, لڑنے میں کچھ آسانی رہے, اسٹریٹجی, تیاری, کتنے آدمی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شور سنا تو پوچھا کہ کیا بات ہے, تو کہا کہ غیر مسلموں کے لشکر کے کچھ دو چار غلام باہر نکلے تھے کسی کام کے لیے, تو مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کی آرمی میں کتنے لوگ ہیں, غیر مسلموں کی آرمی میں کتنے لوگ ہیں. لیکن وہ جواب نہیں دے رہے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ ذرا سختی کا معاملہ, ڈانٹ ڈپٹ کیا جا رہا ہے کہ بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ. دیکھو ہمارے آقا ہیں یہ آقا ہیں جن کے پیچھے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے آقا اس روئے زمین پر ایسی شخصیت نے قدم ہی نہیں رکھا ہے جو ہمارے آقا کی ہوشیاری اور ذہانت میں یا کسی بھی چیز میں مقابلہ کر سکے. آسمان کی آنکھوں نے ایسی شخصیت دیکھی ہی نہیں. کہا کہ میرے پاس لے آؤ. بیٹھ گئے ان کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی بات شروع کر دی. کیا نام ہے تمہارا, کہاں سے تم آئے ہیں, کب سے غلام بنے ہوئے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں. اور باتیں کرتے کرتے آپ نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں, اونٹ کتنے کٹتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ کٹتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کو, 1000 آدمی ہے اس لیے کہ ایک اونٹ میں سے 100 آدمی کھانا کھاتے ہیں. حساب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھ لیا آپ نے کتنے باہوش, کتنے ہوشیار, کتنے ذہین. یہ ہے مسلمان, جذبات ہی نہیں, ایمانی حرارت اور ایمانی جذبہ جو ہے وہ کبھی بھی عقل کو مغلوب نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے آپ, ایمانی حرارت اور ایمانی جذبے میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی عقل ٹھکانے پر نہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایمانی جذبہ اور ایمانی حرارت اسی کا نام ہے کہ جب ایمانی جذبہ اٹھتا ہے تو اس وقت عقل سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرتی ہے. ایمانی جذبہ جب اٹھتا ہے دل میں, اس وقت عقل جتنا صحیح کام کرتی ہے اتنا کسی موقع پر نہیں کرتی. یہ جو ہمارے جذبات ہیں یہ ایمانی جذبات نہیں, یہ ہمارے نفسانی جذبات, ہمارے غصے والے جذبات.
اسی لیے کوز تو ہے اسلام, اور جلوس کے لیے نکل پڑتے ہیں اور اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں, بے پردگی ہوتی ہے. ونٹر کے اندر ظہر کی نماز کے بعد جلوس نکلتا ہے, کس نے پڑھی ظہر کی نماز؟ بڑے بڑے فخر سے مارچ نکالنے والے بھی کہتے ہیں کہ 10,000 پیپل تھے, 20,000 پیپل تھے. کس کے لیے نکلے؟ فلسطین کے لیے نکلے, کوز اسلامی. کتنے 10,000 میں سے کتنوں نے نماز پڑھی؟ یہ جذبہ جو اتنا مغلوب کر دے آدمی کو کہ اللہ کا ایک فرض ہے وہ بھی چھوٹ رہا ہے. اثر کتنوں نے پڑھی؟ مغرب کتنوں نے پڑھی؟ اور ماج سے فارغ ہو کر گھر لوٹنے کے بعد عشاء کتنوں نے پڑھی؟ اور ماج کے لیے جانے سے پہلے فجر کس نے پڑھی تھی؟ یہ ایمانی جذبہ نہیں, یہ نفسانی جذبہ ہے. ایمانی جذبہ اگر ہوتا تو نماز فوت نہ ہوتی. اللہ کا فرض ہے نماز فوت نہ ہوتی. اگر نماز پڑھنا اتنے بڑے مجمع کے لیے مشکل ہوتا, اور یقیناً مشکل ہوتا ہے, تو کبھی بھی ظہر کی نماز کے بعد مارچ نہ نکالتے. ایسا سوچتے کہ مارچ کی ضرورت نہیں ہے, نمازیں نہیں جانی چاہیے امت کی. اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ آسمانوں سے فیصلے جو بدلیں گے وہ مارچ کی وجہ سے نہیں, ہماری نمازوں کی وجہ سے بدلیں گے, ہماری اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے بدلیں گے. لیکن یہ نفسانی جذبے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو جاوے کہ بہت بڑا مارچ ہماری تنظیم نے نکالا. اور جانے والے بھی ایسے ایسے کاموں کو کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں, اور ایسا ادھم مچاتے ہیں کہ واقعی اس مارچ کو دیکھنے کے بعد, اور میڈیا ایسے ایسے فوٹو کھینچ لیتا ہے, ایسے ایسے فوٹو کھینچ لیتا ہے کہ اس مارچ کے بعد مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ اور زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے لوگوں کی نظروں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ مارچ مت کرو, میں یہ کہتا ہوں کہ عقل جو ہے عقل اسے مغلوب مت ہونے دو. جو جذبات اور طبیعت سے عقل مغلوب ہو جاتی ہے ایسی قومیں کبھی بھی صحیح کام نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہمیشہ, اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپس میں یہ لڑائی جھگڑے نہ, ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے. اتنی ساری حدیں ہیں, اتنی ساری حدیں ہیں, اتنی ساری حدیں ہیں, اتنی ساری حدیں ہیں, اتنی ساری حدیں. توبہ 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 توبہ, اتنی ساری حدیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دھورات خاندان میں ایک آدمی سیاہ رنگ کا ہو, دوسرا گورے رنگ کا ہو, تو مجھے یہ تو نظر آئے گا کہ ایک سیاہ ہے اور ایک سفید ہے, لیکن دونوں کی طرف محبت کے جذبے میں فرق نہیں آئے گا کہ یہ بھی دھورات ہے اور یہ بھی دھورات ہے. بھائی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں, اسی طرح جو ہے, اسی طرح بھتیجے اور بھانجے میں فرق تو نظر آئے گا کہ بھتیجا دھورات خاندان میں ہے اور بھانجا ماکڑا فیملی میں ہے. یہ فرق تو نظر آئے گا کہ فرق ہے, لیکن بھتیجے سے ملتے وقت اور بھنجے سے ملتے وقت جذبات میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ یہ دھورات ہے اور یہ ماکڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھائی کا بیٹا ہے اور یہ بہن کا بیٹا ہے, جذبات محبت کے ایک طرح رہتے ہیں. تو اسی طرح افغانی کو دیکھ کر ایسا نظر تو آئے گا کہ یہ افغانی ہے, اور پاکستانی کو دیکھ کر یہ نظر تو آئے گا کہ یہ پاکستانی ہے, اور ہندوستانی کو دیکھ کر یہ نظر تو آئے گا کہ یہ ہندوستانی ہے, اور بنگلہ دیشی کو دیکھ کر یہ نظر تو آئے گا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے. لیکن اندر سے اسلامی محبت کا جو جذبہ ہے وہ برابر ہونا چاہیے, برابر ہونا چاہیے. تب سمجھو کہ دل میں اسلام اور ایمان کامل ہے, کامل ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. سوچئے گئے وہ مسجد نبوی اور حرم شریف کا ماحول کیا ہوگا, کیا ہوگا جہاں الگ الگ قوموں کے لوگ, الگ الگ رنگ کے لوگ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے, لشکر میں ساتھ نکلتے تھے. اللہ اکبر, کیا کیا بھائی چارہ, کیا اسلامی اخوت, کیا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی, کیا محبت اور ہمدردی, کیسا ماحول, کیسا ماحول. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا, ابو بکرین سیدونا, بلال سیدونا. کہتے تھے کہ بلال ہمارے سردار ہیں, بلال وہ کہتے تھے, بلال سیدونا. کیوں؟ اس لیے کہ رنگ کو نہیں دیکھتے تھے, فیملی لینیج کو نہیں دیکھتے تھے, بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سلیب ہے, پڑھا لکھا نہیں، یہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، غربت مال نہیں یہ نہیں دیکھتے تھے، قریشی ہے ہاشمی ہے نہیں یہ نہیں دیکھتے، تقوی کو دیکھتے تھے کہ بلال تقوی والا ہے، کہ بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، اور ان کو آزاد کس نے کیا ہے؟ آتکہ سیدنا، ہمارے سردار ابو بکر نے ان کو آزاد کیا ہے، یعنی یہ بھی سردار اور یہ بھی سردار، کیوں؟ یہ بھی تقوی والے، یہ بھی تقوی والے، یہ بھی تقوی میں اعلیٰ، یہ بھی تقوی میں اعلیٰ، تو کہتے تھے کہ دونوں ہمارے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دیا. یہ دنیاوی اعتبار سے تو جیسے میں نے کہا کہ بس سیاست کے الگ الگ تو اس پہ لڑتے تھے، پہلے مالداری میں لڑتے تھے، فیکٹری والا فیکٹری والے سے، دکان والا دکان والے سے لڑتے تھے، خاندانوں میں لڑتے تھے، چچا زاد بھائی چچا زاد بھائی سے، جائیداد وغیرہ میں، پھر آگے جا کر کے دین میں بھی لڑنا شروع کر دیا. یہ فلاں مدرسے کا فارغ، یہ فلاں مدرسے کا فارغ، یہ فلاں شیخ کا مرید اور ہمارے شیخ فلاں، یہ دینداری کہاں سے آ گئی بھائی آپ کی؟ دین میں یہ سب جھگڑے کہاں سے آ گئے کہ ہم دوسرے مدرسے کے فاضل کو اپنا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، دوسرے شیخ کے مرید کو اپنا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ حدود کہاں سے آ گئی؟ وہ برلن کی دیوار بھی گر گئی لیکن ہماری یہ دیواریں گرنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ضرورت پڑی تو روس اور امریکہ نے بھی اتحاد کر لیا لیکن ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایک حلقہ اس شیخ کا اور ایک حلقہ اس شیخ کا، اور لڑتے ہیں آپس میں، لڑتے ہیں یہ فلاں، یہ فلاں گروپ، یہ فلاں گروپ، اور اس کو ہوا دی جاتی ہے، اور ہوا دینے میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہوا دینے میں بھی اچھے لوگ، دینی ذہن کے لوگ، بلکہ بعض دفعہ اہل علم. میں بہت کھل کر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے دل کا زخم ہے، یہ زخم ہے میرے دل کا کہ امت کہاں جا رہی ہے، امت کا کیا ہوگا اگر اسی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ہماری آپس کی اندر کی کھینچا تانی رہی. کس دنیا میں ہم رہتے ہیں سوچو میرے بھائیوں، دنیا کے حالات کہاں سے کہاں ہو گئے، اور ہم جہاں تھے وہاں بلکہ اس سے بدتر ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس سے بدتر ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس طرح ہم دنیا میں کیسے جی سکیں گے؟ مسلمانوں کا وجود کیسے باقی رہ سکے گا؟ یہ میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، میں واللہ العظیم، اللہ گواہ ہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میری تنقید کا یہ میری عادت نہیں ہے، سب جانتے ہیں میری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، میں اپنوں اور دشمنوں، اپنوں اور پرایوں، چاہنے والوں نہ چاہنے والوں، ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کو گلے لگا کر کے چلنے والا آدمی ہوں. میرے اندر انتقامی جذبہ نہیں ہے، کوئی ایک 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 شخص اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے گا کہ میرے اندر انتقامی جذبہ ہے اور جب کسی کی گردن میرے ہاتھ میں تھی تو میں نے انتقام لیا ہے، کبھی نہیں، کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکے گا. میں ہمیشہ مخالفین کے ساتھ بھی اپنے فاصلوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیشہ اس کوشش میں رہا اور رہتا ہوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہوں گا. میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں، مجھے یہ امت کا درد ہے، اور یہ ہمارا انٹرنیشنل پرابلم ہے، انٹرنیشنل پوری دنیا کا پرابلم ہے یہ. اور میں کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جانے والا آدمی گناہ کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو توبہ کرتا ہے رات دن. کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری آخری بات ہو، اس لیے میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپس کے ان اختلافات کو چھوڑیے. تھوڑی بہت دوری ہو جانے کی وجہ سے دوسرے فریق کے آدمی میں ہزاروں خوبیاں ہوں، ان خوبیوں کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہزاروں خوبیوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس گروہ کا آدمی انفیریئر ہی رہنا چاہیے، بس نیچے ہی رہنا چاہیے، اوپر نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ ہماری بزرگوں کی سیرت میں اور ہمارے اسلاف کی سیرت میں اور صحابہ کی سیرت میں اور اولیاء اعظم کی سیرت میں یہ چیزیں نہیں ملتی. وہ محبت سے رہتے تھے. ہو جاتی ہے غلطیاں، کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے ہمیں، غلطیاں نہیں ہوتی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ غلطی ہماری ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں غلط فہمی نہیں، سامنے والے کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کوئی معاف کرنے کا اور بھولنے کا بھی تو سبق لو. حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھ کر کے حدیثیں ہم سنتے ہیں سناتے ہیں، تو کیا حدیثوں کے اندر بھولنے کا معاف کرنے کا بھی سبق ہی نہیں ہے؟ قرآن میں معاف کرنے کا بھولنے کا بھی سبق ہی نہیں ہے؟ کہ صدیوں تک ہم اس جھگڑے کو لے کر کے چلیں. بڑے قبر میں چلے جاتے ہیں تو اس جھگڑے کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں چھوٹوں میں, اور چھوٹے بھی اس وراثت کو آگے لے کر چلتے ہیں. کہاں تک رہے گا یہ؟ خاندانوں میں یہ جھگڑے, مسجدوں میں یہ جھگڑے, جماعتوں میں یہ جھگڑے, جمعیتوں میں یہ جھگڑے, جہاں دیکھو جھگڑے. جھگڑوں کو کم کرنے کی کوشش کے بجائے جھگڑوں کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جہاں کہیں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, بجائے اسے کم کرنے کے اسے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالی شان ہو مجھے بھی آپ سب دوستوں کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ چھوٹے سے اختلاف اور چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے کتنی بڑی برکت اٹھ جاتی ہے. یہ اپنی حدیث سے بتلایا ہمیں کہ تشریف لے آئے, معتکف سے باہر نکلے اور دو صحابہ آپس میں لڑ پڑے, اور لڑائی کیا تھی ان کی, آپ کے ذمے ہمارا یہ قرضہ ہے آپ ہمیں دے نہیں رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ جیسے ہی انتظام ہو جائے گا دے دوں گا, حالت میری نہیں 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 نہیں, تم بہت عرصے سے بہانہ کر رہے ہو, عذر کر رہے ہو, ہمارا قرضہ نہیں دے رہے ہیں. یہ دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا, توتو میں ہو گئی. اور یہ توتو میں کوئی ناجائز نہیں تھی, حق کا مطالبہ تھا, اپنا حق تھا, مانگ سکتا ہے آدمی. اور وہ ڈیفینس کر رہے تھے, جب پیسے ہی نہیں تھے تو ڈیفینس بھی کر سکتے ہیں. لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے, بخاری سے مسلم سے, وما ہوما شیطان, یہ دونوں جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کے ساتھ شیطان تھا. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جہاں کہیں دو آدمی جھگڑا شروع کرتے ہیں وہاں شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے, فوراً شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. کہ تو میں ہو گئی, ذرا آواز بلند ہو گئی دونوں کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پھر ان کو خاموش کیا اور ارشاد فرمایا کہ خرج تو لے اخبرکم ان لیلۃ القدر, میں تو معتکف سے اس لیے باہر نکلا تھا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے, شب قدر کس رات میں ہے, قدر والی رات کون سی رات ہے, یہ میں تم کو بتلانے کے لیے آیا تھا کہ 21st ہے, 22nd ہے, 23rd ہے, 24th ہے, 25th ہے. فتلاح رجلان, لیکن دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا, فروفعت, تو اللہ تعالی شانہ نے وہ جو مجھے خبر دی تھی کہ شب قدر فلاں رات میں ہے, اللہ نے وہ علم مجھ سے اٹھا لیا جھگڑے کی وجہ سے, جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ علم اٹھا لیا. اب میں تمہیں نہیں بتا سکتا, مجھے اب پتا نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ میرے بھائیوں ہم سب پر فضل فرمائے. ہو سکتا ہے جذبات میں کوئی ایک آدھ جملہ سخت کہہ دیا ہو, بس وہ میرے جذبات کی ترجمانی آپ سمجھیں. میری مراد جو ہے صرف اتنی تھی کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں, اور خاص طور پہ قومیت, عصبیت, ریشل بالکل قریب مت آنے دو, اس کو آنے ہی مت دو. اگر کسی پاکستانی سے, کسی گجراتی سے, کسی بنگالی سے, کسی ترکی سے کوئی ہمیں غلط تجربہ ہو تو یہ زبان پر مت آنے دو کہ پاکستانیوں کے ساتھ معاملہ مت کرنا, وہ ایسا کرتے ہیں نا. اس لیے کہ پاکستانی ایسا نہیں کرتے, وہ اس ابراہیم نے, اسماعیل نے, احمد نے ایسا کیا ہوگا, اس نے اتباع کیا, وہ پاکستانی ہے. ہر قوم میں اچھے ہوتے ہیں, ہر قوم میں برے ہوتے ہیں. یہ پاکستانی کا, گجراتی کا, بنگالی کا, یہ لفظ زبان پر مت آنے دو, زبان پر مت آنے دو. سلیم برا ہے, گجراتی برے ہیں, سلیم کی وجہ سے نہیں کہنا چاہیے. شکیل برا ہے, شکیل کی وجہ سے یہ کہہ دیں کہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت احتیاط کرنا, میرا ایک پاکستانی کے ساتھ معاملہ ہوا, اس نے مجھے ایسا کیا نا, یہ غلط بات. زبان پر یہ قومیت کی بات مت لاؤ. ہاں, اگر کسی قوم کی زبان پر لانا ہو تو اس کے اچھے اوصاف بیان کرو کہ پاکستانی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, گجراتی لوگ بہت اچھے ہو, یہ ٹھیک ہے. کسی قوم کی تعریف کرنی ہو تو پھر قوم کا استعمال کرو, لیکن اگر کسی کی مذمت بیان کرنی ہو تو قومیت زبان پر نہ آنے پائے کہ فلاں قوم, فلاں علاقے کے لوگ ایسے ہیں, ایسے ہیں, ایسے ہیں, ایسے ہیں. نہیں, اپنے بچوں کو بھی یہ مت سمجھاؤ, اپنے بچوں کا ذہن بھی یہ مت بناؤ کہ فلاں قوم ایسی ہوتی ہے اور فلاں قوم ایسی ہوتی ہے اور فلاں قوم ایسی ہوتی ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم ایک درخت کی الگ الگ شاخیں ہیں, ہم سب ایک درخت کی الگ الگ شاخیں, شاخیں الگ الگ ہوتی ہیں, کوئی پتلی ہوتی ہے, کوئی موٹی ہوتی ہے, کوئی زیادہ پتوں والی ہوتی ہے تو شیڈ زیادہ ملتا ہے, کسی سے کم ملے گا, کسی پر پھل زیادہ ہوں گے تو کسی پر پتے زیادہ، جہاں پھل زیادہ ہے وہاں پتے کم، پھل زیادہ ہے تو لوگوں کو وہاں پھل کا فائدہ ہے سائے کا کم، اور ادھر جو ہے سایہ زیادہ مل رہا ہے تو پھل کم. ہر قوم میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالی شانہ میری یہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات کو آپ سب دوستوں کے دلوں تک پہنچا دے، اور جہاں جہاں تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے بعد میں پہنچے، اللہ تعالی شانہ سب کے دلوں میں. اور ایسی باتیں کرنے والوں کو بھی خاموش کر دوں گے، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے. اقبال نے یہ بھی کہا تھا، کہیں فرقہ بندی ہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کہیں جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کہیں فرقہ بندی، یہ اکیڈمی والے اور یہ فلاں ہے نا، یہ لیبر پارٹی والے اور یہ کنزرویٹو والے، یہ فلاں، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، یہ پاکستانی ہے یہ بنگالی ہے، کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، زندگی گزارنے کے لیے یہی باتیں کہ فلاں اور فلاں، وی اینڈ دے، وی اینڈ دے، وہ اور ہم، وہ اور ہم. اور دوسرا شعر ہے اقبال کا، وہ تو سنا دیا نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ہم سب ایک قوم ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، سب کچھ ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ دو شعر. تیسرا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یہ ہم، میں افغانی، میں سید خاندان کا، میں مرزا خاندان کا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو. اقبال نے کہا تم سبھی کچھ ہو، ذرا بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ میں سید، میں فنا، میں فنا، میں، ارے بھائی یہ تو دیکھ کے تیرے اندر اسلام کتنا ہے، اسلام کتنا ہے. اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد حشر کے دن اللہ کے عرش کے سامنے جب تجھے کھڑا کیا جائے گا تو قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو سید ہے یا نہیں، تو مرزا ہے یا نہیں، تو افغانی ہے یا نہیں، تو کس خاندان کا، یہ نہیں، تجھے یہ پوچھا جائے گا کہ مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، پانچ سوال قیامت کے دن ہوں گے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم جو حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل، یہ سوالات ہوں گے. ان کے بارے میں فکر کرو، ان چیزوں کے بارے میں فکر کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وہاں تو میرے بھائیو یہ حال تھا کہ کالا، گورا، غلام، کچھ بھی نہیں. نافعی ابن عبد الحارث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے عثمان پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اور نافعی ابن عبد الحارث گورنر ہے مکہ مکرمہ کے، مکہ مکرمہ کے گورنر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہلوایا کہ میں مکہ مکرمہ نہیں آ سکتا، میں واپس مدینہ منورہ جا رہا ہوں، تم مجھے عثمان میں آ کر کے ملو، امور سلطنت کے بارے میں کچھ مشورے کرنے ہوں گے، جو کچھ بھی ہو. نافع ابن عبد الحارث پہنچے، تو جب یہ پہنچے تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے آپ کی جگہ پر ڈیپیوٹی اور نائب کس کو بنایا مکہ مکرمہ پر، آپ تو یہاں آ گئے تو وہاں ذمہ دار کس کو بنایا؟ تو کہا کہ ابن ابزا، عبد الرحمن ابن ابزا، ابن ابزا، ابزا کے بیٹے عبد الرحمن کو میں نے نائب بنایا ہے. تو کہا من ابن ابزا؟ اتنے نامعلوم شخص تھے کہ عمر بھی نہیں جانتے کہ ابن ابزا کون ہے، ایسے شخص کو نائب بنایا. اور کون تھے عبد الرحمن ابن ابزا؟ عبد الرحمن ابن ابزا نافع ابن عبد الحارث کے غلام تھے اور انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، کل تک جو غلام تھے اور خود انہوں نے آزاد کیا تھا. اتنا مقام تھا، علم، عمل، تقوی، اس کی بنیاد پر دیکھتے تھے. تو یہ نہیں سوچا کہ یہ تو کل تک تو میرا غلام تھا. آج ہم لوگ جو ہیں اپنے شاگردوں کو بھی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، شاگرد کتنا ہی ترقی کر جائے لیکن اسے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بعض دفعہ تو دل میں ایسا میل آ جاتا ہے کہ اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ چلو بھائی یہ صدقہ جاریہ میرے لیے ہوگا، مجھے آخرت میں شاید یہ نجات دلا دے گا. خوش نہیں ہوتے ہم، خوش نہیں ہوتے. حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم میرے بہت ہی محبوب استاد ہیں، اور مجھے کیا محبت، حضرت کی اتنی محبتیں رہی، اتنی شفقتیں رہی میرے اوپر، اللہ جزائے خیر دے. زندگی بھر بھی ان کے لیے دعا کروں تو اس کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا. تو کئی مرتبہ انہوں نے مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یہاں بیٹھ کر کے تو ایک شعر پڑھا تھا، یہاں بیٹھ کر، یہاں اس کرسی میں بیٹھ کر کے حضرت نے یا مجلس کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا کہ کان، میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ کان مملوکی فادہ مالکی ان ہذا من عجیب الزمان. یعنی استاد ہو تو ایسا ہو کہ اپنے شاگرد پر فخر کرے. میری تو کوئی حیثیت نہیں، یہ تو حضرت ہمیشہ طالب علمی کے زمانے سے میرے بارے میں حسن ظن رکھتے رہے، لیکن مجھے کئی مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے یہ کہا کہ مولانا تمہاری ترقی کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ شاگرد کی ترقی تو استاد ہی کی ترقی ہے. شاگرد جتنا آگے چلا جائے وہ تو استاد کی ترقی، اس لیے کہ استاد نے اس کو تیار کیا، استاد نے اس کو بنایا ہے. یہاں غلام، غلام کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد کیا بنایا، گورنر اپنی جگہ پر. اور بھی بہت سارے تھے لیکن کہا کہ ابن افزا. کہ ابن افزا کون ہے، ابن افزا کون ہے؟ اب سوال ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو ڈر بھی ذرا لگتا ہے کہ اگر غلط آدمی کو میں نے نائب بنا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ پوچھیں گے، اس لیے جواب ایسا دیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اش کر اٹھے، کون ہے ابن افزا کون ہے؟ تو نہیں بتایا کہ یہ غلام تھے، میں نے ان کو آزاد کیا تھا. یہ کہا کہ عالم بالفرائض وقارئ للقرآن. فرائض کے عالم ہیں اور قرآن کے قاری ہیں. اللہ اکبر. بس دیکھو اتنا کہہ دیا، بس عالم بالفرائض، فرائض کو جاننے والے ہیں، اسلامی احکام کو جاننے والے ہیں اور قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں، ماہر ہیں قرآن میں. بس اتنا کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. اللہ تعالی شانہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کے علم کی برکت سے رفعت عطا فرماتے ہیں. دیکھو آج ابن افزا جسے کوئی جانتا نہیں، عمر بھی نہیں جانتا، اسے مکہ مکرمہ کا گورنر اس لیے بنایا گیا کہ اس کو اللہ کی کتاب یاد ہے. اور پھر ارشاد فرمایا آپ نے کہ ابن افزا ممن رفعہ اللہ بالقرآن، ابن افزا ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے رفعت عطا فرمائی قرآن کی وجہ سے. وہاں بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ قرآن کس کے پاس ہے، حدیث کس کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے، عمل کس کے پاس ہے، تقویٰ کس کے پاس ہے، فکر آخرت کس کے پاس ہے. یہ دنیا، مال، منصب، مرسیڈیز، فیکٹری، دکان، تجارت، سیاست کا منصب، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں، کوئی حیثیت نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، استخلف، خلیفہ بنائیے آپ، خلیفہ بنائیے، کسی کو اپنی جگہ مقرر کر کے جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ لو کان ابو عبیدہ حیاً لاستخلفتہ، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا کے جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لکل امت امین و امین ہذہ الامت ابو عبیدہ، ہر امت میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے اللہ اعلیٰ درجے کی امانت داری عطا فرماتے ہیں، اگر ابو عبیدہ زندہ ہو، اور میری امت میں ابو عبیدہ ہے، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں، لیکن ابو عبیدہ تو ہے نہیں، اب کس کو خلیفہ بنائے؟ منصب کو دیکھا، تجارت کو دیکھا، مالداری کو دیکھا، سیاسی بصیرت کو دیکھا، نہ ایسا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن حضرات سے راضی ہونے کی حالت میں جن کو جنت کی بشارت دے کر گئے ہیں، یہ تقوی میں بہت اعلیٰ ہیں، اس لیے وہ آپس میں بیٹھ جائیں اور آپس میں بیٹھ کر کے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں. بس وہاں دین, علم, دینداری, تقویٰ, یہی چیزیں دیکھی جاتی تھی. امیر المومنین کے منصب کے لیے بھی یہی چیزیں دیکھی جاتی تھی. اس لیے ایلیمنٹ آف سپیریورٹی کیا ہے بھائی؟ تقویٰ. جب وہی سپیریورٹی کا ایلیمنٹ ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو تقوی کے ساتھ جوڑنا ہے, قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے, حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے, علم نبوت کے ساتھ جوڑنا ہے, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے, اس علم پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ عمل کر کے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ رکھنا ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی بندہ نہ رہے جس تک میں یہ پیغام نہ پہنچا دوں. وہ قبول کرے نہ کرے, عمل کرے نہ کرے, اس کی مرضی کی بات ہے, لیکن میں کم سے کم پہنچا دوں. یہ تین کام کرنے ہیں, اور ان تین کاموں کو کرنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہوگی. اور تزکیہ کیسے ہوگا بھائی؟ تزکیہ ہوگا اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے سے. جیسے ہی اللہ کی محبت دل میں اتر جاتی ہے, بس جیسے کسی جگہ فلش کرتے ہیں تو ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہیں. دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو ساری گندگیاں دور, ساری گندگیاں وہ ٹھہر ہی نہیں سکتی. جیسے ایک گھر میں آپ رہنا شروع کر دو تو کیڑے مکوڑے, مچھر, سانپ, بچھو سب بھاگ جاتے ہیں. یہ سب کہاں بستے ہیں, کہاں بسیرا کرتے ہیں؟ جہاں کوئی رہتا نہیں. جہاں کوئی رہنا شروع کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں. تو ہمارا گھر جو ہے وہ ویران ہے, اس میں اللہ جل جلالہ وعمنوالہ کی ابھی محبت اتری نہیں ہے. اللہ کو بسا دو, اللہ کی محبت کو بسا دو. جب اللہ کی محبت بس جائے گی میرے بھائیوں, تو یہ ساری چیزیں بھاگ جائے گی خود بخود. اور اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے, کثرت ذکر اور صحبت اہل اللہ. کثرت ذکر اور صحبت اہل اللہ, اس میں بھی بطور خاص اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت والا, محبت والا, عظمت والا, احتیاج والا, طلب والا, اعتماد والا, انقیاد والا تعلق رکھیں, اطلاع اور اتباع کا معاملہ کریں اور ان سے اپنی اصلاح کرائیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو صحبت اہل اللہ کی بھی توفیق دے, کثرت ذکر کی بھی توفیق دے, اور اللہ تعالی شانہ اس کے نتیجے میں صحیح طرح سے ہم سے کام کروائے, تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارا دل جو ہے اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے. اور جب اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا تو یہ دل جو ہے دل یہ رذائل سے پاک ہو جائے گا, خسائل سے آراستہ ہو جائے گا. یہ جو دل کی ویران دنیا ہے یہ آباد ہو جائے گی, دل کے ویران دنیا آباد ہو جائے گی, لہ لہانے لگے گی, صبر کا پھول کھلے گا, شکر کا پھول کھلے گا, محبت کا پھول کھلے گا, خلوص کا پھول کھلے گا, تواضع کا پھول کھلے گا. یہ پورا باغ جو ہے چمن یہ لہ لہانے لگے گا, یہ آباد ہوگا, یہ آباد. اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر جو ہے زندگی میں علم بھی آئے گا, زندگی میں خلوص والا عمل بھی آئے گا, اور پھر جو ہے یہ جذبہ بھی ہوگا کہ جو چیز مجھے حاصل ہوئی ہے وہ میں میرے ہر مسلمان اور انسانی بھائی تک پہنچا دوں, تو وہ دوسروں تک پہنچانے کا یہ جذبہ بھی آئے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بزرگوں کے یہاں اور اسلاف کے یہاں سفر کے موقع پر وصیت نصیحت کرنے کا اصول رہا ہے, بس یہی میری وصیت ہے, یہی میری نصیحت ہے. اللہ تعالی شانہ اسے میرے لیے بھی مفید بنائے, آپ سب دوستوں کے لیے, میری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی مفید بنائے. اگر زندہ رہا تو بھی یہی وصیت و نصیحت ہے, اور اگر انتقال ہو گیا تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا, یاد رکھنا زندگی بھر, اسارے ثواب کرتے رہنا. اور یہی وصیت اور نصیحت ہے, اس میسج کو حرز جان بنا کر اپنی زندگی اسی میں کھپانا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو بار بار اپنی رضا کے خاطر لیسٹر میں بھی ملاقات کرائے, الگ الگ شہروں میں بھی ملاقات کرائے, حرمین شریفین میں بھی ملاقات کرائے. اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمر میں برکت نصیب فرما کر, علم میں, خلوص میں, عمل میں برکت نصیب فرما کر دین کا ہم سے بہت کام لے, دور دور تک لوگوں کو ہم سے دین کا نفع پہنچائے. اور اللہ تعالی شانہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ہم سب کو حشر کے بعد اپنے عرش کے سائے کے نیچے اور پھر بغیر حساب کے جنت میں داخل کر کے انبیاء صدیقین, شہداء, صالحین کی رفاقت میں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے جمع فرمائے. اللہ مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے, اللہ تعالی شانہ جو موت کے قریب ہیں ان کے لیے حسن خاتمہ اور ولایت کے ابدی فیصلے فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ جو بھی حاجت مند ہے اس کی دنیاوی اخروی ہر حاجت کو پوری فرما کر دنیا اور آخرت کی سب کو ہر خیر عطا فرماوے اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ ہمارے لیے بڑی برکت کی چیز ہے بھائی کہ مجلس میں بچے حفظ قرآن شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم،
الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين،
إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم،
اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم،
صراط الذين أنعمت عليهم،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
آمين.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،
ألف لام ميم،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين،
صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك.
اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير اعمارنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الاسلام واهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. اللهم اجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. اللهم انا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم انا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحمك معاملة فرما کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما یا رحم الراحمین معاف فرما دے 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 چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دے. الہ العالمین انجان میں کیے ہوئے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین دن کے اجالے میں چھپ چھپ کر کیے ہوئے علن اعلان کیے ہوئے رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین اقرار مجرم ہے. الہ العالمین ہم قصوروار ہیں. الہ العالمین ہمارے تمام اعضاء تیری نافرمانی میں لتپت ہیں. الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے. الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. الہ العالمین اگر تو ہمیں معاف کر کے اپنا بنا لے گا الہ العالمین کوئی کمی نہیں آئی ہم مسکینوں کا سب کچھ بن جائیں. الہ العالمین اب تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں کریں گے. الہ العالمین کوئی گناہ نہیں کریں گے, کوئی گناہ نہیں کریں گے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اپنے اولیاء میں شامل فرما دے, الہ العالمین اس توبہ پر استقامت عطا فرما دے. اے رب الرحیم, اے رب الرحیم, تو بڑا کریم ہے, تو بڑا غفور ہے, تو غافر بھی ہے, غفار بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, رؤوف بھی ہے, ودود بھی ہے. یا رب الرحیم, فضل فرما, فضل فرما. اللهم انا نسألك من فضلك العظیم, اللهم انا نسألك من فضلك العظیم, اللهم انا نسألك من فضلك العظیم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك, اللهم افتح لنا ابواب رحمتك, اللهم افتح لنا ابواب رحمتك. اللهم 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 رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا رب الراحمين, معاف فرما دے, معاف فرما دے, اپنا بنا لے, الہ العالمین اپنا بنا لے, ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. یا رب الراحمین, بری صحبت سے بچا لے, الہ العالمین لایانی اور لایانی والی مجلس سے بچا لے, معصیت اور معصیت والی مجلس سے بچا لے, الہ العالمین برے ساتھیوں سے بچا لے, الہ العالمین بری گھڑیوں سے بچا لے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, جن گھڑیوں میں تیری بارگاہ سے موسلا دھار بارشیں برس رہی ہو, الہ العالمین اس وقت غفلت سے بچا لے, اس وقت تیری طرف متوجہ فرما دے. یا رب الرحیمین, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, علم صحیح وافر مقدار میں نصیب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, علم میں برکت عطا فرما, علم میں نور نصیب فرما. اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, صحیح علم کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, دوسروں تک اس علم کو دور دور تک پہنچانے کی الہ العالمین توفیق عطا فرما, اس کا جذبہ عطا فرما. اس کے لیے الہ العالمین انتھک کوشش اور محنت نصیب فرما. الہ العالمین اس کے لیے وسائل اور اسباب پیدا فرما. اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, تیرے لاکھوں بندوں کو تیری ذات سے جوڑنے کا ہمیں ذریعہ بنا. اے رحم الراحمین, اے رحم الراحمین, رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, اسلام کی حفاظت فرما, قرآن کی حفاظت فرما, شریعت کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. الہ العالمین, مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما. الہ العالمین, عقائد کی حفاظت فرما, نظریات کی حفاظت فرما. یا رب الراحمین, عقائد و نظریات کی حفاظت فرما, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما, ہمارے مشائخ کی, علماء کی حفاظت فرما, ہمارے طلباء کی حفاظت فرما. الہ العالمین, دینی مدارس طلباء کی حفاظت فرما. الہ العالمین, انہیں علم صحیح عطا فرما. الہ العالمین, انہیں روحانیت نصیب فرما, انہیں زہد کی دولت سے مالا مال فرما, زہد کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین, دین کی خدمت ہی ان کا اوڑھنا بچھونا بنا دے. الہ العالمین, الہ العالمین, اصلاح والا جذبہ نصیب فرما. یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, یا رحم الراحمین, ہم سب کو ولایت والا, مقام صدیقیت والا حسن خاتمہ نصیب فرما. سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے بچا لے, قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا لے, قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے. تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما. الہ العالمین, بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. یا رب الراحمین, ہم ان میں سے کسی بھی چیز کے مستحق نہیں ہیں, بغیر استحقاق کی عطا فرما, بغیر استحقاق کی عطا فرما, بغیر استحقاق کی عطا فرما. یا رب الراحمین, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. الہ العالمین, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں اچھے مکانات نصیب فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. یا رحم الراحمین, شقاوت سے بچا لے, سعادت عطا فرما. کفر سے بچا لے, ایمان کی حفاظت فرما.
الہ العالمین بدعت سے بچا لے, اتباع سنت نصیب فرما, شرک سے بچا لے, توحید نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, کمزور عقائد سے بچا لے, پختہ عقائد نصیب فرما. غلط نظریات سے بچا لے, صحیح نظریات عطا فرما. بیماریوں سے بچا لے, صحت عطا فرما. رسوائی سے بچا لے, عزت عطا فرما. جہالت سے بچا لے, علم عطا فرما. سوئے خاتمے سے بچا لے, حسن خاتمہ نصیب فرما. جہنم سے بچا لے, جنت نصیب فرما. لعنت سے بچا لے, تیری رحمت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, غفلت سے بچا لے, تیری یاد نصیب فرما. الہ العالمین, بد عملی سے بچا لے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. بری صحبت سے بچا لے, اچھی صحبت عطا فرما. بری گھڑیوں سے بچا لے, اچھی گھڑیاں نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہر شر سے بچا لے, ہر خیر عطا فرما. دنیا کے شر سے بچا لے, آخرت کے شر سے بچا لے. اور الہ العالمین, دنیا کی خیر نصیب فرما, آخرت کی خیر نصیب فرما. الہ العالمین, جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کی ابتدا کی ہے, انہیں بے انتہا قبول فرما. ان میں سے ایک ایک کو جید حافظ بنا دے. ان کے قلوب کو الہ العالمین الفاظ قرآنی سے منور فرما. الہ العالمین, پھر معانی قرآن سے بھی ان کے سینوں کو منور فرما. الہ العالمین, ان کی زندگیوں کو قرآنی اعمال سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین, ان میں سے ایک ایک کو امت کی قیادت کے لیے قبول فرما, امت کی قیادت کے لیے قبول فرما, امت کی رہنمائی کے لیے قبول فرما. الہ العالمین, ان سب بچوں کو قبول فرما لے, قبول فرما لے, قبول فرما لے. آسانی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ جلد از جلد جید حافظ بنا دے. الہ العالمین, تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین, مشکلات کو ان کو مشکلات سے بچا لے. یا رحم الراحمین, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, ان کے خاندانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا. امت میں الہ العالمین حفظ قرآن کا شوق پیدا فرما, امت میں علم دین کا شوق پیدا فرما, امت میں خدمت دین کا شوق پیدا فرما, امت میں زہد کا ذوق پیدا فرما. الہ العالمین, دنیا سے بے رغبتی سب کو نصیب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے دوست احباب, محبین, محسنین, رشتہ دار, سبھی کے تمام جائز جگ مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ اور ہمارے ماں باپ میں سے جو جو زندہ ہیں, ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تادیر قائم فرما. الہ العالمین, ان کی دعاؤں کا ہمیں مورد بنا دے, ان کی توجہات کا مورد بنا دے. الہ العالمین, ان کو ٹھیس پہنچانے والے ہر عمل سے, ہر بات سے, ہر کام سے ہماری حفاظت فرما. ان کی خوشنودی, ان کی رضا ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین, جو دنیا سے جا چکے, انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, ان کے مشن پر چل کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ان کو رفع درجات نصیب فرما, ان کو رفع درجات نصیب فرما. اے ارحم الراحمین, پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہے, الہ العالمین سب کو قبول فرما. الہ العالمین, ہر صحیح کام کو فتنوں سے محفوظ فرما, شرور سے محفوظ فرما, فتنوں سے محفوظ فرما, شریروں سے محفوظ فرما. الہ العالمین, اختلافی شکلوں سے تمام دینی کاموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین, سب کو صحیح سمجھ عطا فرما, حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما, اس کے بعد حق کو اختیار کرنے کی, باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اہل حق کے جتنے کام ہیں سب کی تو حفاظت فرما. الہ العالمین, ہمارے آئندہ کل کے سفر کو آسان فرما. الہ العالمین, قبول فرما, سفر کو مقبول بنا, انوار و برکات کا ذریعہ بنا. الہ العالمین, لایانی سے, گناہوں سے بچا لے. الہ العالمین, ایک ایک لمحے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, وہاں کے انوار, وہاں کے برکات سے مستفید فرما. الہ العالمین, ایمانی جلا نصیب فرما, ایمانی جلا نصیب فرما, ایمانی جلا نصیب فرما. الہ العالمین, ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے بھی, اور الہ العالمین ہمارے اہل و عیال کے لیے بھی, ہمارے دوست احباب کے لیے بھی, ہماری متوسلین متعلقین کے لیے بھی، ہم سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی، الہ العالمین اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، حاضرین کے لیے، سب کے لیے خیرات اور برکات کا ذریعہ بنا، خیرات اور برکات کا ذریعہ بنا الہ العالمین، مجھے بھی، میرے ان سب دوستوں کو، میرے سب متعلقین کو، میرے سب اہل و عیال رشتہ داروں کو، الہ العالمین پوری امت کی مسلمانوں کو حرمین شریفین کی خوب محبت عطا فرما، الہ العالمین خوب محبت عطا فرما، وہاں کی حاضری بار بار قبولیت اور آداب کے ساتھ ترستے ہوئے لرستے ہوئے نصیب فرما، الہ العالمین وہی کی موت بھی نصیب فرما، وہی کی موت بھی نصیب فرما، وہی کی قبولیت والی تیری رضا والی موت بھی نصیب فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار ہم سب کو نصیب فرما، دنیا میں بھی نصیب فرما، موت کے بعد بھی نصیب فرما، حشر کے دن بھی نصیب فرما، جنت میں بھی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما، مسجد اقصی کی، حرمین شریفین کی خوب حفاظت فرما، الہ العالمین ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما، ہر فرد بشر کی حفاظت فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، بے انصافی کا خاتمہ فرما، الہ العالمین امن کو عام فرما، انصاف کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، الہ العالمین ہدایت کو عام فرما، علم کو عام فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنا بنا لے، الہ العالمین سفید ریش بزرگ اس دعا میں شریک ہے، تجھے ان کی داڑیوں کو دیکھ کر حیا آتی ہے، ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما دے، الہ العالمین علماء حفاظ مفتیان کرام حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب نسبت بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی حامد کی لاج رکھ لے، الہ العالمین معصوم نابالغ بچے بیٹھے ہیں، الہ العالمین ان کی زبانیں پاکیزہ ہیں، ان کے دل گناہوں سے پاک ہیں، ان کی حامد کی لاج رکھ لے، اے رب الراحمین گھروں میں عورتیں دعا میں شریک ہیں، الہ العالمین معذور بیمار لوگ دعا میں شریک، خود کی حامد کی لاج رکھ لے، بہت سارے مسافر آئے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کی آمین کی لاج رکھ لے، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، اپنا بنا 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 لے، الہ العالمین اس سفر میں ہر کام کو ہم سب ساتھیوں کو تیری رضا کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں اگر لوٹنا نصیب ہو تو الہ العالمین تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، ہم آج سب معاہدہ کرتے ہیں کہ تیری رضا والی زندگی گزاریں گے، اے ارحم الراحمین آسان فرما، آسان فرما، آسان فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما، جن جن لوگوں کی جو جو مرادیں ہیں وہ ساری پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، الہ العالمین اسلامک دعوے کے نبی کی خوب حفاظت فرما، الہ العالمین اس کے کارکنوں کی، اس کے علماء کی، اس کے منتظمین کی، اس کے محتممین کی، یا اللہ اس میں پڑھنے والوں کی، اس کے فضلاء کی، اس میں آنے والوں کی، اس سے تعلق رکھنے والوں کی، سب کی الہ العالمین چاروں جہت سے حفاظت فرما، الہ العالمین اسے دین کی حفاظت کا، دین کی اشاعت کا قلعہ بنا دے، الہ العالمین مضبوط قلعہ بنا دے، الہ العالمین سب کام کرنے والوں میں امت کی حفاظت کا جذبہ پیدا فرما، الہ العالمین اسی جانے کو کسی کا محتاج نہ بنا دے، الہ العالمین روحانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، الہ العالمین اسے ترقیات سے مالا مال فرما، اے ارحم الراحمین باقی ہمارے لیسٹر کے جتنے ادارے ہیں اور پورے ملک کے، پوری دنیا کے جتنے ادارے ہیں، سب کو الہ العالمین ان نعمتوں سے سرفراز فرما، اے ارحم الراحمین تا قیام قیامت ان سارے اداروں کو الہ العالمین حفاظت کے ساتھ مشغول عمل فرما، مشغول خدمت فرما، اے ارحم الراحمین ان اداروں کو مشعل راہ بنا امت کے لیے، اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر الہ العالمین رحمت نازل فرما، ہمارے جتنے محسنین ہیں الہ العالمین اکیڈمی کی لائن سے یا ہماری ذاتی لائن سے، ان سب پر رحمت نازل فرما، ان سب کو دونوں جہان میں جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.